پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جھگڑے کی بنیادیں معاشرے میں کیا ہیں، زر، زن، زمین۔ تو زن یعنی عورت سے متعلق اصلاحات کے بعد اب زر سے متعلق اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، کہ جس میں افراط و تفریط معاشرے کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ایمان والا کہہ کر پکارا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مال کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، کیسے، بالباطل باطل طریقے سے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکا، فریب، جال سازی، ملاوٹ، ایسی تمام چیزیں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ جوا، سود، چوری، ڈاکہ، رشوت، ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا، ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی خریدنے پہ دوسروں کو مجبور کرنا، فحاشی کی اشاعت میں مال لگانا، یہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جو باطل شمار ہوتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، یعنی تمہارا آپس میں لین دین، تجارت کا کرنا آپس کی رضامندی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تجارت کی فضیلت پتہ چلتی ہے، کہ تجارت ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے اور تاجر کو بہت بڑا درجہ دیا گیا اگر وہ جائز اور اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص جھوٹا ہے اور تجارت میں انفیئر مینز اختیار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اگر رشوت اور سود اور جوا باہم رضامندی سے ہو تو وہ بے شک اس کے ذریعے مال کما لو، نہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں جو رضامندی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ مثلا قرض لینے والے کو اگر سود کے بغیر قرضہ ملے تو کیا وہ نہ لے گا؟ اب اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس لیے مجبوراً وہ یہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے کہ میں تمہیں سود دے دوں گا، تو مجھے پیسہ دے دو قرض کا۔ اسی طرح جوا کھیلنے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ اسے ہارنا ہے تو کیا وہ جوا کھیلے گا؟ کبھی نہیں کھیلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشوت دینے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ رشوت دیے بغیر کام ہو جائے گا تو وہ کبھی رشوت دینے پہ راضی نہ ہو۔ اس لیے باطل پر رضامند ہونا اسے حق نہیں بناتا، غلط چیز غلط ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رزق کھانے کی تلقین کی، اور اس پر کچھ آیات پیچھے گزر چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے یا وہ ذرائع ناجائز ہو جاتے ہیں۔ چاہیے چند ایک احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی آمدنی یا کمائی حلال نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جھوٹی قسم کھا کر ناجائز مال ہتھیانا یہ انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چار قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے. ایک وہ جو پسنے کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے جو محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھا زانی، چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے. فرمایا، ایک تہبل نیچے لٹکانے والا میری تکبر کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. کون؟ کس سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا؟ اتنی اور چیزوں کے علاوہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، ایسا ہوتا تو نہیں ہمارے یہاں بازاروں میں؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ماتھے پر محراب کڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تجارت کے معاملے میں سخت دھوکے باز ہوتے ہیں. انسان کا تقویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ لین دین میں پیر نہیں، جب تک کہ لین دین کے معاملے میں کھڑا نہیں. حقوق و لباد میں ہمارے ہاں بہت زیادہ حق تلفی ہوتی اور اس پر پکڑ بھی شدید ہے. یہ مال کو باطل طریقے پر کھانا جو ہے، یہ دراصل حقوق و لباد میں حق تلفی ہے. اب جب احادیث پڑھ رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ ساتھ ذرا کمپیئر کرتے جائیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی حرام آمدنی کے ذرائع کے اوپر میں کچھ احادیث سنا رہی ہوں اس وقت آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو. یعنی مال کی زکات اور صدقہ اس میں سے خوب نکالتا رہے انسان کی، اگر کہیں کو بھول چوک ہو گئی یا کوئی ناروا بات ہو گئی تو اس کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے. ناپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم دو ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئی. ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک تولنے والا کوئی چیز تول رہا تھا. اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، تول اور کچھ جھکتا ہوا تول. یعنی تولنے کے معاملے میں کمی نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا. اس قسم کی تجارت بھی منع ہے جو حرام چیزوں کی ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کس قدر نجومیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور کتنے اشتہار ہوتے ہیں اخباروں میں، اور کتنی بڑی بڑی رقمیں بٹورتے ہیں وہ لوگوں سے. لیکن ایک اسلامی مملکت میں سب کچھ ہوتا ہے اور احساس ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں لوگوں کو، نہ دینے والوں کو اور نہ لینے والوں کو. دینے والے نہ دیں تو لینے والے کہاں سے لیں گے؟ اس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ کاہنوں کے پاس چل پڑتے ہیں اور ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی گنواتے ہیں اپنی اور ساتھ ہی مال گنواتے ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کو نجومی سے کچھ حاصل ہوا؟ ایک اچھی خاصی خوشگوار زندگی بسر کرنے والی خاتون نے کسی کو ہاتھ دکھایا نجومی کو، تو اس نے کہا کہ تمہاری پہلی شادی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہوگی، پھر دوسری شادی ہوگی. تو اس نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر برباد کیا طلاق لے کے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو گئی، دماغ میں بیٹھ گئی. ایسا ہی ایک مشاہدہ مجھے بھی کہیں ہوا. ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، ان کا ہاتھ کسی نے دیکھا اور ان سے کہا تمہاری تو دو شادیاں ہوں. اکثر ہاتھ دیکھ میں دکھانا اور بچے شادیوں سے ضرور بتاتے ہیں، دو شادیاں ہوں. یہ بات اس بچی کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اس بات کی وجہ سے بلا وجہ اس کی اپنے شوہر کے ساتھ کھٹ پٹ کھٹ پٹ، کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہی ہے کہ میری یہاں نہیں بننی اس لیے، کیونکہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہوتی ہے، کہیں کوئی ایسا کپل نہیں دیکھا گیا کہ جن کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا ہو یا کبھی کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی نہ ہوئی ہو یا کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو آپس میں. یہ تو بہت نیچرل اور طبیعی سی بات ہے. دو بہنوں کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، عزیز ترین دوستوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی. اور اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ یہاں سے طلاق ہو جانی تو وہ چھوٹی سی بات تو بہت بڑی بن جاتی. بہرحال نجومی کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے. پھر اسی طرح ناجائز مقدمہ جیت کر اس سے کچھ بٹور لینا، کچھ حاصل کر لینا، وہ بھی ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے ہوئے آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں. پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، کیونکہ میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یعنی اگر ناحق کوئی کسی کا مال صرف زبانی کی وجہ سے حاصل کرتا ہے تو گویا وہ دوزخ کا ایک حصہ حاصل کر رہا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، اب اس میں جان بھی ڈال، یعنی فگر بنا کر انہیں بیچنا، اور وہ یہ کام کبھی نہ کر سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، یعنی اس پہ لعنت کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر بیچ ڈالی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. یعنی اسے پتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میری جان چھوٹ جائے تو خراب چیز کو بھی میں بیچ ڈالوں تو ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا. سودا بیچتے وقت اس کا عیب بتانا ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو دیکھا کہ انگلیوں کو کچھ نمی محسوس ہوئی ہے. آپ نے پوچھا غلے والے، یہ کیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا، تو تو نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ پھر فرمایا، جس نے دھوکا دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ بڑھایا گیا ہو تو دودھ دونے کے بعد خریدنے والے کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، چاہے تو اسے رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے، اور ایک سا کھجور بھی اس کے ساتھ دے. یعنی یہ نہیں کہ کہا کہ اچھا میں یہ بھینس خریدنا ہوں یا بکری خریدنا ہوں، لا کے اس کا دودھ دودھ پی کے پھر کہا کہ یہ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. اگر اس نے اس کا دودھ لیا ہے تو واپس کرتے وقت کیا کرے؟ اس کا بدلہ بھی ساتھ دے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ حبل الحبلہ تک اونٹ کے گوشت کی سودا بازی کرتے. یعنی ایک اونٹنی جو بیچی جا رہی ہوتی، اگر وہ حاملہ ہوتی تو صرف اس کا سودا نہیں کرتے، اس کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی، اور اس کا بھی جو آگے بچہ پیدا ہو رہا اس سب کا سودا کر لیتے. نہیں سمجھا؟ ایک اونٹ کی قیمت مثلاً 10,000 روپے، وہ کہیں گے تم 30,000 دو مجھے، کیونکہ یہ بچہ دے گی تو اس کے بھی 10,000 دے دو، وہ بھی تو بڑا ہوگا نا، پھر آگے وہ جنم دے گے تو اس کے بھی پیسے مجھے ابھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی ادھار سے، یعنی دونوں طرف ادھار دے کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بے نجش، یعنی بائیں کی طرف سے مقرر کردہ لوگ جو خریدار کو زیادہ قیمت ادا کرنے سے راغب کر سکے نیز چڑھتی بولی سے منع فرمایا. یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا، جو بولی کو مال بیچتے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ایک بولی لگاتا ہے اتنے روپے، اس سے پہلے جو اس پہ بات ختم ہو جائے ایک کرائے کا ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے اور بولی دے دیتا ہے. ابھی وہ بات کوئی اور اس سے اور بولی دیتا ہے تو اس قیمت کو بڑھانے کے لیے پھر اسی طرح کا کوئی شخص مزید بولی دے دیتا ہے. اس قسم کے دھوکے سے بھی مال کمانا منع ہے. پھر اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں کے ایک یا دو یا تین سال کے لیے پیشگی سودے کر لیتے. یعنی باغ لگا ہوا ہے، ایک سال کی مثلاً قیمت 10,000 ہے تو وہ کہیں گے 30 دے دو, تم 3 سال کے لیے باغ لے لو. ابھی تیسرے سال کا کس کو پتا کہ باغ رہے گا یا نہیں رہے گا. پھر اسی طرح شرع منافع مناسب ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی چیز کا منافع بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں, اور جو خرچہ اس پر پڑا ہے اس پر بھی یہی منافع لے سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچتے وقت ایک دام بتانے چاہیے. یہ جو ہمارا سودے بازی ہوتی ہے نا, پہلے دکاندار زیادہ قیمت بتاتا ہے, گاہک کم سے کم بتاتا ہے, پھر وہ نیچے اترتا ہے, یہ تھوڑا اوپر چڑھتا ہے, اور ایک گھنٹہ اس میں ضائع کرتے ہیں. اس عمل سے منع کیا گیا ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت پہلا ام انمار کہتی ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خرید و فروخت کرتی ہوں, یعنی بزنس وومن ہوں, اور جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں, پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پہ آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام بتاتی ہوں, اور پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پہ آ جاتی ہوں. یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا یہ کام اچھا نہیں, جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو, لینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں, اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو, دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے. تو ہمارے بازاروں میں ہر وقت کیا ہو رہا ہے؟ بالکل اس کی صریح مخالفت نہیں ہو رہی. اور اس کے برعکس یورپ میں کیا ہو رہا ہے, ان ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں اوپر لگی ہوئی ہیں, جس کو چاہیے لے لے, نہیں چاہیے چلے جاؤ آگے, جہاں سے مرضی لے لو. اس سے کتنا وقت بچتا ہے؟ آپ کی اپنی مرضی, آپ کو پسند ہے لے لو, نہیں تو نہیں. اور جھگڑے کر کر کے اتنی لمبی چوڑی بحثیں کر کر کے, اور پھر کچھ لوگ ماہر ہو جاتے ہیں ایسے جھگڑوں کے, وہ پورے خاندان کے نمائندہ ہوتے ہیں, تو اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ تمہاری خریداری بہت اچھی, اور وہ اپنی نمازیں چھوڑ, بچے چھوڑ, سب کام چھوڑ, پورے خاندان کی ہیرو بنی ہوئی ہے محض خریداری کرنے کے لیے. اسی طرح یہ اصول بھی دیا گیا کہ جب دو لوگ ایک چیز خریدیں, یعنی دو لوگ اکٹھے کسی چیز پہ ہاتھ رکھیں, تو جو پہل کرے اس کو چیز ملے گی, بعد میں ہاتھ رکھنے والے کو نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ ایک پرنٹ کھلوا کے کھڑے ہیں, اور ابھی بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے, اتنے میں ایک اور آتا کہتا ہے یہ مجھے اتنا کاٹ دو, تو نہیں, ابھی اس سے بات نہیں ہوگی. پہلا خریدار جس کے ہاتھ وہ کپڑا ہے, وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرے گا تو دوسرا اس کو خرید نہیں سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا زیادہ حقدار ہے, یعنی قیمت کس کی مانی جائے گی؟ جس کا مال ہے, گاہک کی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیمت میں اگر اختلاف ہو, آپ نے فرمایا جب بائیں اور مشتری میں اختلاف ہو, یعنی دینے اور لینے والے میں, اور ان میں کوئی شہادت یا ثبوت موجود نہ ہو, تو اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو مال کا مالک ہے, یا وہ پھر سودا چھوڑ دے. یعنی وہ کہنا نہیں تم نے تو اتنے کا بتایا تھا, وہ کہنے اتنے کا تھا, تو اس میں پھر کس کی مانی جائے گی؟ جس چیز کا مالک ہے. اسی طرح ماپ تول کی جو مزدوری ہے وہ خریدنے والے پر ہوگی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو بیچے تو ناپ کر دے, اور خریدے تو ماپ کر لے. پھر اسی طرح قد بحث جھگڑانے شخص جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص, سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص قد بحث جھگڑالو ہے, یعنی جو خام خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا سبب پیدا کر لیتا ہے, ہر بات میں کوئی جھگڑا نکال لیتا ہے. پھر اسی طرح ہبہ کردہ چیز کو خریدنے سے منع کیا گیا, پھر جو چیز موجود ہے اس کا سودا کرنے سے منع کیا گیا, پھر اسی طرح راستے میں سودا کرنے سے منع کیا گیا, یعنی مال جب تک منڈی میں پہنچ نہ جائے راستے میں نہ اسے پکڑا جائے. مثلاً بعض اوقات کاشتکار لوگ سبزیاں وغیرہ لاتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ریٹ کیا ہے, تو کچھ اشیار لوگ شہر کے باہر جا کے ان سے وہ سب کچھ خرید لیتے ہیں تاکہ سستا لے لیں اور شہر میں آ کے مہنگا بیچے. اس قسم کے سودے بھی منع ہیں. پھر اسی طرح ناپے تولے بغیر سودے نہ کیے جائیں, یعنی کوئی نہ کوئی ان کی مسئلہ یہ کہ گن کر دیا جائے یا ناپ کے یا تول کر, تاکہ کسی کے اوپر بھی زیادتی نہ ہو. اسی طرح قبضے سے پہلے آگے سودا نہ کیا جائے. مثلا ابھی یہ پینسل میرے ہاتھ نہیں آئی تو میں اس کو کسی اور سے وعدہ کر لوں کہ میں تمہیں اتنے میں بھیج رہی ہوں, جبکہ ابھی میں اس کی خود مالک بنی ہی نہیں. اس چیز سے بھی منع کیا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بن ماپے تولے اناج کے ڈھیر خریدتے انہیں مار پڑتی تھی, اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ لے جائیں مال نہ بیچیں, یعنی ملکیت کے بغیر آگے نہ بیچیں. پھر اسی طرح کسی دوسرے کا سودا خراب نہیں کرنا چاہیے, یعنی اگر کوئی شخص خرید رہا ہے یا ایک بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص بھی بیچ میں انٹرپٹ کر کے وہ کہہ نہیں ہم تم اتنے کا بیچ رہے نا, اس کو نہ دو مجھے دے دو میں اتنے کا خرید لیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے. اسی طرح رشتے پہ رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات نہ کرے, ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی لڑکے نے پروپوز کیا ہوا ہے کسی کو اور دوسرے کو پتا چلے کہ اچھا فلاں نے کیا, نہیں میں کر کے دکھاتا ہوں, اور وہ اس کا کٹوا کے خود وہاں پہنچنے کی کوشش کرے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کے لیے پہلے اس کی اجازت لینی ہوگی. پھر اسی طرح قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے. بعض وقت ایک ہی چیز کی دو دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو ایک دکاندار کیا کرتا ہے, کچھ چیزوں میں تو قیمت بڑھا لیتا ہے لیکن ایک خاص سودے میں قیمت بہت کم کر دیتا ہے تاکہ سارے گاہک اس کی طرف آئے. ایک تو کم قیمت کی خریدیں گے اور باقی مہنگی بھی خرید لیں گے, اس کا تو برا ہو جائے گا لیکن اس طریقے سے دوسری طرف گاہک جانے بند ہو جائیں گے. تو اس قسم کے حربے اور دھوکے بازی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دکانوں پر خاص طور پر وہ بڑے بڑے اشتہار سیل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مخصوص آئٹمس پر سیل ہوتی ہے, سب چیزوں پر نہیں ہوتی, لیکن اس سیل کے چکر میں بہت سے لوگ صرف وہیں جاتے ہیں اور دوسری طرف نہیں جاتے. اسی طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ایک شخص اگر سامان بیچ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ مجبور ہے اس نے تو بیچنا ہی ہے, یہ شام ہو گئی اور اس کو گھر جانا ہی ہے تو اونے پونے داموں اس سے چیز خرید لی جائے, یہ بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے. پھر اسی طرح قرض دینے کے بعد مقروض سے سودا بازی نہ کی جائے. پھر جس مال پہ قبضہ نہیں ہوا اس کا نفع بھی جائز نہیں. ابھی آپ نے گھر خریدا نہیں اور کہا کہ یہ اس کا کرایہ مجھے ملنا شروع ہو جائے, نہیں جب آپ قیمت دے چکے ہیں تو پھر آپ کرایہ لے لیجیے. پھر اسی طرح ملاوٹ والی چیز کو الگ کر کے بیچنا چاہیے. پھر چوری کے مال کو خریدنا نہیں چاہیے کسی سے, اگر پتہ چل جائے کہ چوری کر کے لایا کوئی شخص تو اس کو پھر انکریج کرنا ہے اگر اس سے وہ خرید و فروخت ہو. پھر اسی طرح سودا واپس لینا جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا وہاں پہ چیز خرید لیتے پھر آپ کو گھر آ کے پسند نہیں آتی, پھر آپ کیا کرتے ہیں واپس دینے کے لیے جاتے. اس کے لیے آپ دوسرے کو یعنی دکاندار کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور آپ کی بات مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا, بائے اور مشتری دونوں اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائے. ایک دفعہ آپ نے سامان لے لیا بیگ میں رکھ لیا, اب باہر جا سکتے ہیں وہ تو تھوڑا نکلا یا کم نکلا یا خراب نکلا, اب یہ واپس کرو تو اب وہ اگر واپس نہیں بھی کرتا تو اس کا اس پر کوئی الزام نہیں, آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. یا یہ کہ اگر آپ نے ایک چیز بیچ دی اور خریدار لے کے جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ پیچھے سے بھیج دے کسی کو ادھر آؤ واپس, میں نہیں دے رہا مجھے واپس کرو, تو ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ دونوں کا اختیار کب تک ہے, جب تک آپ سودا کر رہے ہیں, ہو چکا تو اس کے بعد اختیار ختم ہو گیا. پھر اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں کوئی چیز خریدتا بیچتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. پھر نمازوں کے اوقات میں خرید و فروخت منع ہے. جمعے کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے ایسے مشاغل حرام ہے. قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں خاص طور پر اس کی ممانعت آتی ہے. نیلامی جائز ہے جب تک کہ اس میں وہ تمام چیزیں ہوں جو اسے جائز بناتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کا پیالہ اور تاج جو تھا وہ آپ نے بیچنا تھا تو ایک نے کہا میں ایک درہم میں لیتا ہوں, تو آپ نے پوچھا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ ملے, ایسا کرنا جائز ہے. پھر اسی طرح شراکت جو ہے وہ بھی جائز ہے تجارت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں, جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہ کرے، تو جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں شیطان آ جاتا ہے. شراکت داری میں خیانت کیا ہوتی؟ اچھا دو لوگ اکٹھے ہیں، انہوں نے ٹائم بانٹا ہوا کہ صبح کے وقت تم دکان پہ کھڑے ہو، شام کے وقت دوسرا کھڑا ہو. اب یہ نہیں کہ جو صبح میں کھڑا ہوا وہ گھر جاتے ہوئے کچھ سامان وہاں سے نکال کے تھیلے میں ڈال کے لے جائے اور اس کا حساب کتاب کوئی نہ ہو. اس قسم کی خیانت ہے، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں خیانت کی. ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں؟ جس چیز پر آپ کو اجرت دی جا رہی ہو، جو آپ کا معاہدہ ہو، مثلاً آپ کو چیز آرڈر پہ بنواتے ہیں، آپ اس کی قیمت پورے دیتے ہیں، لیکن جب چیز بن کے آتی ہے تو نہ وہ مٹیریل ہوتا ہے. مثلاً ہم نے یہ کتاب چھپوائی، میرا جینا میرا مرنا، پہلی دفعہ چھپوائی ٹھیک چھپ گئی، دوسری دفعہ چھپوائی ٹھیک چھپ گئی، تیسری دفعہ چھپوائی اور صرف آرڈر کر دیا کہ بس اب تو یہ صحیح چھاپ رہے ہیں، تو کاغذ بھی خراب لگا دیا اور انک بھی فرق، ٹائٹل پہ بھی فرق، ہر چیز میں وہ خرابی آ گئی، اس قدر پریشانی دی. اسی طرح ایک اور کتاب ہم نے چھپائی، دو دفعہ ٹھیک چھپی، تیسری دفعہ اس میں کچھ ایڈیشن کر دیا انہوں نے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام رواج ہے کہ آپ جب تک کسی کے سر پہ کھڑے نہ رہیں اور آخر دم تک آپ ہر چیز کی نگرانی نہ کریں تو ایمانداری اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے. خیانت کے ذریعے مال کمانا جو ہے یہ بھی درست نہیں. چلیے، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے پہ نہ کھاؤ. إلا أن تكون، مگر یہ کہ ہو، تجارتن تجارت، کیسی تجارت؟ أن تراض منكم، تمہاری باہم رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسكم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اپنے نفسوں کو قتل سے مراد کیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا نا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا تو گویا اپنے آپ ہی کو قتل کرے گا، کیونکہ اس سے قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے نا. قاتل قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے دراصل دوسرے کو. مسلمان کی تو تاریخ یہ بتائی گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے. تو وہ شخص مسلمان ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے؟ اس کو قتل کرنا گویا خود کو قتل کرنا ہے. اور ایک دوسرا معنی اس سے یہ بھی لیا گیا کہ خود کشی نہ کرو، کیونکہ اپنے نفس کو قتل کرنا کیا ہے؟ خود کشی. خود کا کیا مطلب ہے؟ خود، اور کشی قتل کرنا، کیونکہ انسان کے پاس اس کی جان ایک امانت ہے اور اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا. خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ حدیث جان کرنے کے بعد حضرت حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی حضرت حسن بصری تابعی ہیں، وہ کس کی اتھارٹی پر روایت کر رہے ہیں؟ حضرت جندب کی، جو ایک صحابی ہیں، اور پھر قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اسی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے حضرت جندب کی روایت سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم میں نافرمانی کرتا ہے، بہت بڑی خیانت کرتا ہے. وہ جان، وہ زندگی جو اللہ نے ایک امتحان کے لیے دی ہے، ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ اسے چند دنیاوی مصیبتوں سے پریشان ہو کر یا آزمائشوں کو ناقابل برداشت سمجھ کر اپنے آپ کو ختم کر کے مسئلے کا حل سمجھتا ہے، تو حقیقت میں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ میں بھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، سوئسائڈ کر لیں گے. بسا اوقات بیوی یا شوہر کو یا شوہر بیوی کو، یعنی اپنے عزیزوں رشتے داروں کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بار بار کی جائے وہ انسان کے دل پر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ خواہش یا تمنا جو ہے وہ ارادہ، اور ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور عزم پھر کسی وقت عمل میں بھی آ جاتا ہے. تو حرام چیز کو اور حرام بات کو زبان سے نکالنا بھی منع ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی لاعلمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے غم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ کیا ہے، کہ خود کو ہی ختم کر لو، غم نہیں ہوں گے تو غم بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لاعلمی ہے، جہالت کی بات ہے. ایسے غموں سے نجات نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے غم اور مصیبتیں پلے بن جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. یعنی یہ حکم تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کو کوئی نقصان دو.